آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرل گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ فیس بک پر براہ راست یہ پروگرام سن سکتے ہیں. ظاہر ریڈیو پر تو سنیں گے اور زیادہ تر لوگ ریڈیو پر سنتے ہیں 972 کلو ہرٹز پر, لیکن فیس بک پر جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں, اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ آپ کے پیغامات بھی پڑھیں گے اور آپ کے جو کچھ ڈانٹ ڈپٹ پیار بھری باتیں جو بھی ہیں وہ بھی سنائیں گے. تو جیسے کہ میں کئی دفعہ آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام اب ختم ہو رہا ہے اور 8 دسمبر کو آخری پروگرام ہوگا. اس دن ہم کوشش کریں گے اپنے ان تمام مہربان مہمانوں کو بلائیں, یعنی ہر ایک کو تو نہیں بلا سکتے لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے میری کہانی میں سب سے اہم کردار ادا کیا, جنہوں نے یہ کہانیاں سنی اور اپنی محبت اور شفقت سے ان زندگیوں کو بدلا جن کی یہ کہانیاں تھیں. تو آج میں نے بہت سی کہانیاں نکالی ہیں اور ایسی کہانیاں نکالی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. میں بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح ہم نے یہ پروگرام کیا, کس طرح لوگ کہانیاں لکھتے تھے, اور ہر کہانی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صرف وہ یہ بتانا چاہیں کہ ان کی مجبوری کیا ہے یا پریشانی کیا ہے, گو کہ سر آنکھوں پر وہ بھی. یہ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کو اپنا دکھ درد سناتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے جو سن رہا ہو کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. تو یہ کہانیاں میں آج آپ کو سنواتی ہوں, آپ فیس بک پر آ جائیے, اپنے کمنٹس لکھنا شروع کریں. میں چاہوں گی کہ صرف آپ بے شک پسند تو وہ تو کیجیے آپ جو آپ کرتے ہیں, لیکن اپنے کچھ لکھے بھی تاکہ میں پڑھ سکوں آپ کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو چلیے پہلی کہانی ہماری آسیہ بی بی کی کہانی ہے. اور یہ جو ایک اچھی سی بات آپ کو نظر آئے گی ان کہانیوں میں, کئی کہانیاں آج میں نے ایسے نکالی ہیں کہ یہ لوگ پڑھنا یا لکھنا نہیں جانتے تھے تو کسی اور نے ان کی کہانی پڑھ کر سنائی ہے. تو چلیے کہانی سنتے ہیں اور پھر اور باتیں کریں گے.
میرا نام ریانا ہے, میں آسیہ مائی دادا غلام نبی دایا ان کی ہمسائی بات کر رہی ہوں. وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ان پڑھ ہے, اس لیے انہوں نے مجھے یہ داستان اپنی جو لکھ کے دی ہے میں اپنی زبانی سنا رہی ہوں. باجی میں 5 سال کی تھی, میری امی فوت ہو گئیں, میرا ابو آنکھوں سے نبینا تھا, ہمسایوں کے پاس پلی بڑی, روٹی کپڑا وغیرہ میرا وہ کرتے تھے. 8 سال بعد ابو بھی فوت ہو گیا, میں بے سہارا ہو گئی. میرا کزن جو مجھ سے 40 سال بڑا تھا, میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی. میری دو بیٹے ہیں, 16/11/2014 کو وہ بھی فوت ہو گیا, میرا ہسبینڈ بھی. وہ ٹی بی کے بیماری میں مبتلا تھا. بڑی بیٹی 14-15 سال کی ہے, بڑا بیٹا اس کی عمر 8-9 سال ہے. میرا کوئی آسرا نہیں ہے, نہ تو میرا کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی کزن ہے, نہ ماموں ہے جو مجھے اور میرے بچوں کا سہارا بنے. باجی میں اکیلی ہوں, میرے حق ہمسائے مجھے روٹی دیتے ہیں تو کھا لیتے ہوں, اگر نہ دیں تو بچے بھوکے سو جاتے ہیں. کوئی آسرا نہیں, لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں, 300 فی کام کے دیتے ہیں, وہ بھی اگر کام ہو تو بلوا لیتے ہیں, اکثر طور پر نہیں کیونکہ دیہی علاقہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ خود ہی کام کرتے ہیں. بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. اسی سال گزشتہ دسمبر میں بارشوں کی وجہ سے میرا مکان, یعنی ایک کمرہ جو کہ 1963 کا بنا ہوا تھا, گر گیا. اللہ نے چھت بھی چھین لی. جاؤں تو کہاں جاؤں, بچوں کے کپڑے تک نہیں, جوتے تک نہیں, دیکھے ہیں کوئی اترے ہوئے کپڑے دیتا ہے تو پہن لیتی ہوں. اللہ نے زندگی دی ہے, گزار رہے ہیں, خود کسی حرام ہے یا کر لیتی ہوں. بیٹی پڑھنے کا شوق رکھتی ہے, پڑھانے اور رکشہ تک کا کرایہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا سکوں. میری بیٹی پرائمری 6 نمبر سے پاس کی, چھوٹی بھی پرائمری پڑھ گئی ہے. باجی بچے تو مانگتے ہیں کہاں سے دیں, باجی کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. بچوں کو دیکھتی ہوں تو روتی ہوں, راتوں کو نیند نہیں آتی, بجلی لائٹنگ بات تک نہیں ہے. اس دور میں ہاتھ والا پنکھا چلاتے ہیں. باجی میں صرف بے نظیر اسکیم دیتی ہوں, مجھے اور میرے بچوں کی پر منتھ امداد کریں, مجھے کمرہ بنوا کر دیں تاکہ مجھے چھت مہیا ہو جائے اور میں بامن و امان اپنے بیٹوں کے ساتھ گزار سکوں, مہربانی ہوگی.
تو سامعین کہانی آپ نے سنی, اور بہت ساری کہانیوں میں آپ کو ایک چیز مشترکہ نظر آئے گی, وہ یہ کہ لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہوتی. اور اگر صرف ایک جو بہت خوش آئند ہے, وعدہ ہے پاکستان کی نئی حکومت کا کہ لوگوں کو مکان دیے جائیں گے غریبوں کو بنا کر جو ایسے جو ان کی استطاعت میں ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا اگر سچ مچ ایسا ہو. اور ابھی آپ دیکھیں گے ہماری کئی کہانیاں جو ہیں وہ اسی طرح کی کہانیاں ہیں. اور اس سے پہلے کہ اگلی کہانی کی طرف جاؤں, میں آج کی جو ہم نے ویڈیو ڈالا ہے اس کی طرف آتی ہوں. یہ ہمارے وائس آف امریکہ میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی, گریٹا ان کا نام ہے, اور وہ کئی پروگرام کر چکی ہیں رپورٹس اور ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز ان کے بارے میں جو کہ بے گھر ہو گئے ہیں لوگ, پناہ گزین ہیں. اور ان میں ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ بنگلہ دیش گئی تھیں تو بہت سارے فہرست ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کا تعلق برما سے تھا, جسے اب میانمار کہا جاتا ہے, اور جو وہ پناہ گزین ہو کر اب بنگلہ دیش میں اور بہت سے ملکوں میں کیمپوں میں رہتے ہیں. انہی کیمپوں میں ایک بچہ انہیں ملا جسے اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا نام حمید رکھا گیا, کیونکہ اس نے اپنی کہانی سنائی ہے کہ کس طرح میانمار میں فوجیوں نے ان کے گھر کو جلا دیا. آپ اگر اس ویڈیو پر جائیں نیچے جب میں نے پرومو ڈالا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کے ساتھ ایک اس کے یا تو ٹیچر یا جو اس کیمپ میں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ بچہ انگریزی نہیں جانتا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس بچے کا گھر ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. تو پھر ایک تصویر, وہ ایک بڑی سی تصویر ہے, ایک پوسٹر بورڈ ہے جس میں اس بچے نے تصویریں بنا رکھی ہیں. تو اس تصویر میں کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے, پتہ نہیں لگتا کیونکہ وہ کون ہے, بچہ ہے بچی ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ حمید نے اپنی ہی فوٹو بنائی ہے, کیونکہ وہ کھڑکی سے جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا تھا بڑے ظالمانہ طریقے سے. تو پھر ہمیں ایک ہاتھ نظر آتا ہے جو کہ کلائی سے اوپر لال رنگ کا ہے. میری تو سمجھ نہیں آیا, میں سمجھی شاید ویسے ہی بچے نے کوئی سویٹر وغیرہ. اس نے بتایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو کٹا ہوا زمین پہ پڑا تھا جب وہ گھر سے باہر نکلا اور لہو میں بھرا ہوا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچے کے دل پر کتنا گہرا اثر ہوگا کہ جب اس نے یہ کہانی سنی. اور اس میں بہت سارے آبجیکٹس ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزری. اس میں جلے ہوئے ہمیں گھر نظر آتے ہیں, مکان نظر آتے ہیں, مطلب ایک چھوٹا بچہ جیسی بھی ڈرائنگ کر سکتا ہے. پھر ہمیں ایک لکیر نظر آتی ہے کاغذ پر, اور اس کاغذ کے دوسری طرف ایک آپ کو دیکھتے ہی لگتا ہے کہ جیسے زندگی بدل گئی, تھوڑے سے پھول پتے نظر آتے ہیں, اور اسکول میں بچے جھولا کوئی جھول رہا ہے, اور تو پتہ لگا کہ اب حمید جو ہے ان کا خاندان بھاگ کر بنگلہ دیش میں پہنچ گیا ہے اور وہاں وہ کیمپوں میں رہتے ہیں. تو جیسا کہ اگر آپ ہمارے وائس آف امریکہ کے اردو یا انگریزی کے ویب سائٹ پر آ کے ان کہانیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ظاہر ہے صعوبت والی زندگی ہے کیمپوں میں, لیکن زندگی ایک اتنی بڑی نعمت ہے. اور جب آپ کے سر پر ہر وقت یہ تلوار نہ لٹک رہی ہو کہ کوئی آپ کو قتل کر دے گا, آپ کو مار دے گا, تو ظاہر ہے وہ زندگی بہتر ہو جاتی ہے. تو حمید نے بھی بتایا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ پڑھے گا, لکھے گا, انگریزی سیکھے گا اور ایک اچھا بچہ بنے گا. تو آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے جو اس کے بالکل اینڈ میں ہم آتے ہیں, تو بچہ اس کو لگتا ہے کہ دنیا جو ہے اس کی جانب دیکھ, اس پہ توجہ دے رہی ہے. تو میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ یہی وہ بات ہے جو میری کہانی پروگرام کی بھی جان ہے, جو دنیا میں ہر شخص کی کہانی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. کہانی سنیے, اور کہانی سننے کے بعد اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے, ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں کچھ پیغامات کے ساتھ. شعیب حسن نہالکا نے لکھا ہے اس ویڈیو کے بارے میں کہ خدا ظالموں کو سزا دے گا جو گھروں کو جلا دیتے ہیں اور بچوں کو سزائیں دیتے ہیں. ناز سردار علی بلوچ نے اور کشمیر سے بشارت نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے. ان کے اس علاوہ ہمارے بہت سے سننے والے اس وقت فیس بک لائیو پر ہیں, پیغامات میں بعد میں پڑھوں گی. اشواق شفیع, محسن حسن موسیٰ, ان کے دو تین پیغامات ہیں. ساگر دین محمد بلوچ, عمران ندیم, وحید گل, علی حسن ناریجو اور توصیف شوقی صاحبان, بہت شکریہ آپ سب کا. اور چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف جو کہ بتول کی کہانی ہے, اور اس کے بعد ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے. انجم بتول کی کہانی.
یہ بتول بول رہے ہیں, لیکن اب میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. میں آپ کو اپنی پڑوسی کی کہانی سنا رہی ہوں کیونکہ وہ اردو نہیں بول سکتی. میرا نام بتول ہے, میں اسکردو کے ایک دور دراز گاؤں جس کا نام کوڈو ہے. یہ تقریباً اسکردو سے 20 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. میرے عمر 30 سال ہیں, میں بیوہ ہوں, میرے 4 بچہ ہیں, ایک بچہ, 3 بچی. بچے کا عمر 8 سال, ایک بچی 5 سال, ایک 3 اور چوتھا 1.5 سال ہے. میرے شوہر کا نام لائق تھا, مرحوم 33 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. میرے شوہر جیسا خوبصورت حسین اور جوان پورے گاؤں میں کوئی نہیں تھا. پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا, بس صرف رب کو پتہ ہی. کھیتی باڑی کرنا, مکان بنانا, دیوار بنانا, ہر قسم کے کام جانتا تھا. ولایت کا ایک بھائی ہے جس سے علیحدہ ہو کر 3 سال گزر گیا, جس سے علیحدہ ہو کر ایک چھوٹا سا مکان بنایا جس میں 2 کمرہ ایک باتھ روم شامل ہے. گھر کا کام نامکمل چھوڑ کر بچوں کے پیٹ پالنے کی خاطر ایک جگہ کا ملا تو کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا. اکیلا کام کرتے کرتے اوپر سے مٹی کی تولا گر کر دب گیا. یہ خبر میرے کانوں پر جب پہنچ گیا میرے ہوش اڑ گئی, میں بے ہوش ہو گئی. میرے اس دنیا میں کوئی نہیں تھا, میت دفن ہو چکا تھا. میت دفن ہونے کے بعد خیرات وغیرہ تمام رشتے داروں اور پڑوسیوں نے کر چکا تھا, اور ولایت فوت ہونے سے پہلے دکان سے گھر کا سامان لا کر ایک دکاندار کو 10,000 روپے دینا تھا, اس اللہ والے نے معاف کر دیا. گھر کا کام کرتے ہوئے ایک مزدور کو 5,000 دینا تھا, اس نے بھی معاف کر دیا. 3 مہینے تک گھر کا تمام خرچہ رشتے داروں اور پڑوسیوں نے کر دیا, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوا. ابھی کبھی کبھی رشتے داروں کو میرا بیٹا بہت حسین اور پڑھائی میں لائق ہے, میں بھی ابھی تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, جو بھی مل جائے گزارا کرتی ہوں. نہ ملا تو میں خود کئی کئی دن بھوکا رہ کر گزارا کرتی ہوں. بس آپ کے پروگرام سن کر آپ کے پاس دل کے غبار اتار رہی ہوں. مجھے پریشانی صرف اور صرف بچوں کی پڑھائی کا ہے. میرا بیٹا جب سے اسکول میں بھیجا ہے اول پوزیشن لیتا ہوا, ابھی 2 کلاس میں ہے. بہت مشکل سے بیچ رہی ہوں, پتہ نہیں بچوں کو پڑھانے کا موقع ملے گا یا نہیں. جب بچوں کی پڑھائی کا میں سوچتی ہوں مجھے اپنی زندگی ویران لگتی ہے. سوچتی ہوں تیرا کیا ذریعہ ہے جس سے تم بچوں کو پڑھائے گی. دنیا میں صرف ایک تمنا ہے کہ ان فیول جیسا بچوں کو پڑھاؤں.
تو سامعین, یہ کہانی آپ نے سنی بتول کی, اور ابھی انجو مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے آسیہ کی کہانی سنی تھی اور وہ مدد کرنا چاہتے تھے, مگر انجم کا کیونکہ خیال تھا کہ یہ پرانی کہانی ہے اور ہم مدد بھی کر چکے ہیں ان لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے. تو لیکن میری درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اب جب آپ آئیں, انجم آپ کے نمبر نوٹ کر لیں گے, میں نے ان کو بتا دیا ہے. ہم ضرور, میرے پاس ان سب کے ٹیلی فون نمبر بھی رہتے ہیں اور کانٹیکٹ بھی رہتا ہے. اب مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ بھی ان کی مدد کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ مدد کی تو ہمیشہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, یہ خاص طور پہ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ کہانیاں بھیج رہے ہیں. اچھا, جناب ظہور سولنگی اور بشارت احمد, سندھ ریڈیو لسنرز کلب, قمر القدوس کا پیغام ہے, میں اس کو پڑھ دوں گی. اور اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, لیکن پہلے, اور یہ کہانی ہمیں, یہ وہ کہانی ہے جو اس کو میں ایک طرح سے نا ایک کہتی ہوں کہ یہ لینڈ مارک ہے میری کہانی کا. یہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی, فلک شیر ان کا نام تھا, اور یہ کہانی میرا خیال ہے, کیونکہ اس کے بعد بہت سی کہانیاں لوگوں بہت انہیں پسند آئیں, مگر یہ فلک شیر کی کہانی تھی. اس میں کیا ہوا تھا کہ فلک شیر خود نابینا تھے اور ان کے خاندان میں 5 اور افراد بھی نابینا تھے. تو لیکن آگے کیا ہوتا ہے تو سنتے ہیں فلک شیر کی کہانی, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا.
اور سلطان تو بہت جام رہے تھل لیا فلک شیر ڈلو. ہم جو ہے نا 9 بہن بھائی ہیں, 6 بہن بھائی آنکھوں سے محتاج ہیں. ہم غریب آدمی, ہمارے کو جداد بھی نہیں ہے. میں چکی پہ کام کرتا ہوں, آٹے والی چکی پہ مزدوری کرتا ہوں. میری پوزیشن یہ ہے کہ میرے پھیپھڑے جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ والے ہیں نا, بھائی جان, یہ تو ہوتا ہے کبھی سٹ لگ جاتی ہے, یہ تو ہوتا ہے نا. جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان سے پوچھے بھی کیسا, یہ جہاں میں کام کرتا ہوں نا تو کہیں جانا ہو تو دوسرا آدمی یہاں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. دزکی ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بڑا اوکھا کام ہے. میرے واسطے مسئلہ یہ ہے, سروے ہوا تھا, سروے میں ہمارے نام اس وقت شناختی کارڈ مزدوروں والے نہیں بنے ہوئے تھے, وہ ہمارا کسی کا نام بھی نہیں آیا. بلا چیک بھی کرنے لے گئے کمپیوٹر تو انہیں کہ تھوڑا نام کو نہیں. بلا میں کو نمبر ملے اسلام آباد, میں اتنا فون کی تھی, انہیں کہا یار سارے کو گنجائش کوئی نہیں. ایسا علاقہ ہے نا وہ جس کی 50-60 لاکھ کی جداد ہے وہ بھی لے رہے ہیں. میرے بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 1 بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں. میرا بڑا بیٹا جو ہے 15 سال کا ہے, وہ 8ویں پڑھ رہا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ 12 سال کا ہے, وہ 5ویں پڑھ رہا ہے. ہماری دید جو ہے نا بہت کم ہے, یعنی کہ ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے. تھوڑی بہت لیٹ سیٹ کا پتہ چل جاتا ہے, پہلے تو لگتا تھا اب کم لگتا ہے، اب میری جیب کم ہو گیا ہے ریشے کی وجہ سے. والدین کی بینائی ٹھیک ہے، والدہ کی بھی ٹھیک ہے، نانا جو ہے نا وہ بینائی سے محروم تھا. ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں 10 روپے مان کے ملتے ہیں، ایک مان کے
ایک من اگر
40 کلو کے.
اچھا
بجلی سے چلتی ہے؟ ہاں وہ تقریباً 8-10 من گھنٹے کے دے دیتی ہے. بھائی صاحب ہم جو ہے نا مانگتے نہیں ہیں، ہم شہر میں جائیں تو وہ کوئی کہتا ہے کوئی 2 روپے لے جا 5 روپے لے جا، میں نہیں لیتا. جڑے مخیر حضرات ہیں نا جی حکومت کو اتنے کو تو سر حق بن دے، کیونکہ سب مزدور بندے ہیں. حقیقت ہے بھائی صاحب میرا تقریباً 70-80 ہزار روپے کا مقروض آندے، چار میل تو سکول پڑھا، مجھے کو سائیکل بھی کوئی نہیں. میں کہ سائیکل بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے سالن نہیں ہوتا، بڑے بڑے مشکل سے بناتے ہیں، ہمارا جو بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے.
تو فلک شیر صاحب کیا اب آپ کبھی اگر آپ سوچیں انسانیت ہو ایک آپ کے لیے کوئی کچھ ہو سکے ملک کے ایک شہری کی حیثیت سے، آپ کا کیا خواب ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے کوئی کر سکتا ہے؟
بس خواب یہ ہے کہ میرے جو ہمسیرہ ہیں میری بیٹی ہے، جہیز کا انتظام ہو جائے، ہمارا اپنا کوئی مکان ہو. حقیقت ہے افسوس ہے کہ میں اپنے بچے کو کس سالانہ روٹی دے سکتا. ہمارے علاقے میں گائے ہوتی ہے نا، گائے جس گھر میں گائے ہو اس گھر میں بڑی خوشحالی ہوتی ہے. کھانا ہو تو دودھ کے ساتھ، چلو کوئی مہمان آ بجے اپنے بچے مقصد آسان روٹی کھا سکے، جب سارے بڑے خواب کوئی نہیں.
تو سمین یہ کہانی فلک شیر کی تھی. اور کتنا ایک خواب آپ سوچیے، خواب ہم بڑے بڑے محلوں کے عمارتوں کے، کار مل جائے، نئی کار مل جائے، باہر چلے جائیں، مگر ایک غریب آدمی کا کیا خواب ہے کہ اس کے بچے ہر رات دودھ میں روٹی ڈبو کر کھا سکیں. تو بہت ہی اچھی سی کہانی تھی، چلیے آگے چلیں اس سے پہلے کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر اور جن کے جب بھی کلام سنتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے نا اپنے قلم سے ان سب غریبوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو قید کی صحبتیں اٹھاتے ہیں، اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہمارے سامنے، وہ سنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. پھر سمین آج ہم کئی چیزیں سنیں گے، ایسی خوبصورت چیزیں جو آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گی، اور میں کچھ پیغامات پڑھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہم اگلی کہانی کی طرف چلیں گے. انجم اس دفعہ اگلی کہانی آپ کس کی ہمیں سنانے والے ہیں اس کے بعد؟ اچھا اور رحمت کی کہانی انجم بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کہانی نہیں ہے بلکہ رحمت علی شاہین ایک بہت ہی اچھا سا ایکٹ ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن میں کچھ پیغامات اور پڑھنا چاہتی ہوں جو کہ قمر القدوس لہریہ صاحب نے لکھا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی ابتلا سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کا شکریہ. انہوں نے لکھا ہے کہ میری بہن کے لیے اور تمام اسٹاف کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. بہت بہت شکریہ قمر القدوس صاحب، اور میں نے آپ کا نام بڑا اٹک کے پڑھا، امید ہے آپ برا نہیں مانے ہوں گے. اچھا کشمیر یونیورسٹی سے لکھتے ہیں احمد شریف پارے کے خوبصورت پروگرام اور خوبصورت لوگ، ایک لمبے عرصے بعد پروگرام سن رہا ہوں، بہت شکریہ. اور یہ شکایت ہے کہ آپ، مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ باقاعدہ میسیجز بھیجتے ہیں کہ آپ نے کیوں پروگرام سننا چھوڑ دیا. جمشید پور جھارکھنڈ سے لکھتے ہیں شری بھگوان شرما صاحب، انہوں نے روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے لکھا ہے کہ دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ بھگوان شرما صاحب بھارت میں بھی ان کی ایک بہت بڑی کالونی سی بنی ہے اور اس میں کافی مدد کے لیے کام ہو رہا ہے. کچھ ایک تنظیم ہے ظفر صاحب کی جو اس کے لیے کام کر رہی ہے، تو آپ بالکل آپ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. سادو خان داوا اور رضوان مروہ صاحبان، ان سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اچھا اب چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی جھلک ہے اور یہ ایک ریکارڈنگ ہے. یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. بہرحال یہ رحمت علی شاہین ہیں جو کہ بچوں کو اپنے گھر میں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اسکول کھول رکھا ہے. تو چلیے وہ جھلک سنتے ہیں اور اس کے بعد اگلی کہانی کی طرف.
جرب کا ایک سوال حل کرتے ہیں. ہمارے پاس رقم لکھی ہوئی ہے 35 جرب 2. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 35 کو 2 بار پڑھنا ہے. 35 کو جب ہم 2 بار پڑھیں گے تو اس کا جواب کتنا ہو جائے گا؟ 70. اس کا جواب کتنا ہو جائے گا؟ 70. اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے حل کرتے ہیں. اگر ہم 5 کو 2 بار پڑھیں تو کتنا بن جائے گا؟ 5 کو 2 بار پڑھیں تو 1 5 اور 2 5 کتنا بن گیا؟ 10. اب ہم 5 کو 2 بار پڑھیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے کیا لکھیں گے؟ 5 کا پہاڑا پڑھ لیتے ہیں 2 تک. 5 1 5 5 2 10. 10 کی ہم لگائیں گے 0 0. کیری کریں گے 1. اب ہم 3 کا پہاڑا پڑھیں گے 2 تک. 3 کا پہاڑا پڑھیں گے 2 تک. 3 1 3 2 6. 6 میں یہ بھی شامل کریں گے کتنا ہو گیا؟ 7. اس کا جواب کتنا ہوا؟ 70. یعنی 35 کو 2 بار پڑھنے سے ہمیں اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ 70.
تو سمن، یہ آپ نے تاثر سنا. اب کہانی اس کی ہے کہ رحمت علی شاہین جو ہیں یہ ویل چیئر باؤنڈ ہیں، یعنی یہ اپنی کمر کی ہڈی کی وجہ سے ان کی معذوری جو ایک ہے، معذوری مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا، وہ جس طرح کے بہادر انسان ہیں، بہرحال وہ ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں. بڑے سمجھدار، قابل، پڑھے، خود پڑھا لکھا انہوں نے اپنی محنت سے، اور پھر انہوں نے اپلائی کیا پنجاب گورنمنٹ میں اسکول کے لیے. ان کا سلیکشن ہو گیا، انٹرویو، سلیکشن سے مطلب انٹرویو پاس کر لیا، سب کچھ ہو گیا. پھر ان کو میرا خیال ہے تحریری امتحان وغیرہ کے بعد جب انٹرویو کے لیے بلایا گیا اس میں بھی پاس ہو گئے. تو یہ جب گئے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے تو انہیں کہا گیا کہ نہیں جی نہیں، آپ تو نہیں بن سکتے ٹیچر، سرکاری ٹیچر، اس کی وجہ یہ کہ آپ تو ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں، آپ بورڈ پر کیسے لکھیں گے؟ تو رحمت علی شاہین نے اپنی ایک ویڈیو بنائی جس میں یہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور ایک ڈنڈی سی کوئی چیز ہے اس کے اوپر چاک بندھا ہوا ہے اور یہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بورڈ پر لکھ رہے ہیں. اور یہ جو ساری تاثر ہے نا، یہ بچوں سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، انہیں پڑھا بھی رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ انہیں کیپچر کرنا آتا ہے اپنی کلاس کو اور کتنے یہ بچے اچھے ہیں. تو انہوں نے یہ بھیجا اور کہا کہ کچھ باجی کیجیے ہمارے لیے. تو میں نے پھر وہ ویڈیو اپنے اس پہ ڈالی فیس بک پیج پر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور ہزاروں کمنٹس اس پہ، ایک مطلب ایک جیسے بوچھار ہو گئی. تو پھر میں نے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت پاکستان میں اور پنجاب میں بھی، تو میں نے ان کے ایک سینیٹر ہیں جو کہ اسپوکس پرسن بھی تھے احمد صاحب، ان کو فون کیا میں نے اور میں نے یہ بتایا. تو انہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ میرے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی ہے اور میں آؤں گا آپ کے پروگرام میں، اور میں بس فوراً ان کا بحال کر رہا ہوں ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر. تو یوں اس کہانی کا ایک بہت ہی خوش آئند انجام ہوا اور ہمارے جو رحمت علی شاہین ہیں اب وہ جناب پڑھا رہے ہیں اسکول میں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کا اسکول بھی جاری رکھیں گے اور بہت ہی ان کے پیارے ارادے تھے. تو چلیے ہم اس وہ کہانی آپ کو اگلے پروگرام میں سنائیں گے، لیکن اب اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی ایک کہانی ابھی نہیں سنا رہی، ایک چھوٹی سی بچی ہے، مریم نام ہے اس کا، اور ان کی ایک ایسی کوئی امیونٹی والی ڈیزیز تھی، مجھے صحیح طرح نام یاد نہیں اس لیے میں لینا نہیں چاہتی، جس کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے. تو ان کے والدین انہیں یہاں لے کر آئے تھے اور یہاں کے ایک اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا تھا. تو ان کی امی نے ان کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کیے، لیجیے سنتے ہیں.
میرا نام فرحان علی اور عمر 22 سال ہے، جو پیدائش سے اب تک اپنے شہر پشاور میں گزر رہا ہے. انہی 22 برس میں ایک وقت ایسا بیتا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے تو بہت سے باہر ممالک کے سیاح ہمارے اس تاریخی شہر کی تصویریں نکالتے نظر آتے اور کہوا ہان میں بیٹھے کہوے کے پیالیاں لے کر.
آپ کیا بول رہی تھی؟
دیکھو اب یہ میڈیسن ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں میڈیسن جو ہے نا، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اب دو آپشن ہیں، یا تو پٹلائن یا تو یہ. تو بولتے ہیں پٹلائن، یا تو پٹلائن لگاؤ یا تو پھر یہ میڈیسن دوا کھا لو، ایک میڈیسن چلا کے ختم کرو، چھٹی کرو، گھر جاؤ. تو اس میں دیکھیں گے کہ کون سا بیکٹیریا ہے اور وہ بولیں گے چلو یہ بھی نہیں ہے، چلو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. تو وہ بولیں گے چلو ایک گپتا لگ جائے گا نکالنے میں. تو اس سے اچھا بہتر ہے ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو میڈیسن دو، اس کو میڈیسن چلاؤ اور فٹافٹ جا کے میری جان چھوڑو، چھٹی کراؤ.
اور جو آپ ہاسپٹل میں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟
اس لیے کہ زیادہ دن اچھے رہنے کی بات نہیں ہے.
کیوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟
طبیعت تھوڑی خراب ہے میری.
آپ صحیح ہو؟
ہاں صحیح ہوں.
تو طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کیا خراب ہوتی ہے طبیعت جب ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے؟
جب خراب طبیعت کو یہ بولتے ہیں، طبیعت کو جو بندہ بیڈ میں لیٹا ہوتا ہے، کب کبھی ہو رہی ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، دھکت ہوتا ہے، اس کو طبیعت کہتے ہیں، خراب اس کو نہیں کہتے. اور مجھے وہ نرس آئی تھی دروازہ کھول کے ایک میڈیسن لے کے گئی ہے، بولا اگر آپ اس کو میڈیسن چلا رہی ہیں تو میں آپ کو ایک میڈیسن دے کے گئی ہوں، اگر آپ چلا رہی ہیں تو ٹھیک سے میں آپ کو پٹلائن نہیں لگاؤں گی، اگر آپ نہیں چلا رہی تو میں لگاؤں گی. بس اب دو منٹ کے اندر آپ میڈیسن چلائیں گی اور چھٹی کریں، پھر ہم آپ کو چھٹی دیں گے.
آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب لوگوں کو بولیں گی میرے لیے دعا کریں؟
یہ
آپ بولو، آپ میرے آپ بولو سب کو کہ آپ میرے لیے دعا کریں.
میرے لیے سب کو دعا کریں،
میں جلدی سے اچھی ہو جاؤں،
میں جلدی سے اچھی ہو
اور میں گھر آ جاؤں،
اور میں گھر آ جاؤں.
رینبو فارمنگ، شیئر جوائے اینڈ گریٹ فن.
دیکھو انہیں یہ ہیں اوس کی بوندیں، پتوں کی گود میں آسماں سے کودیں، انگڑائی لیں پھر کروٹ بدل کر، نازک سے موتی ہنس دیں پھسل کر، کھو نہ جائیں یہ زمین پر.
تو سامعین، یہ ہماری ایک پیاری سی بچی کی کہانی آپ نے سنی، مریم کی. مریم اب کس کے بارے میں جو اپڈیٹ ہے، کوشش کروں گی اگلے پروگرام میں آپ کو دوں. کئی کہانیاں جو آج ہو رہی ہیں ان کے بارے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اگلے پروگرام بتاؤں، ایسی کہانیاں جو اپنے انجام تک نہیں پہنچی. تو ہماری اگلی کہانی جو ہے وہ کچھ ایک ایسے مسئلے کے بارے میں ہے جو پاکستان کو جیسے ایک طرح سے اس نے نا دہشت گردی اور مار پیٹ، انتہا پسندی، اور معصوم اور بے گناہ لوگ کس طرح اس کی بھینٹ چڑھے، کس طرح وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ کہانی پشاور سے ہمیں فرحان حسین سنائیں گے، ایسی ہی ایک شخص کی کہانی جو دہشت گردی کی نظر ہوا، اور پھر اس کہانی میں اور اضافہ عدنان کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں فرحان کی کہانی کی طرف.
میرا نام فرحان علی اور عمر 22 سال ہے، جو پیدائش سے اب تک اپنے شہر پشاور میں گزر رہا ہے. انہی 22 برس میں ایک وقت ایسا بیتا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے تو بہت سے باہر ممالک کے سیاح ہمارے اس تاریخی شہر کی تصویریں نکالتے نظر آتے اور قہوہ خانے میں بیٹھے قہوے کے پیالیاں لے کر چسکیاں لیتے۔ پھر اچانک دہشت گردی کے نام پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہمارے اس پرامن شہر کے پول ہر روز ٹی وی چینلز پر لہو میں بکھرے دکھائے جاتے۔ سردیوں کے موسم میں سوات، تیر اور چترال جیسے سرد علاقوں سے لوگ یہاں آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں دیر سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ آباد ہیں۔ ایک دن ہمارے پڑوسی جس کا نام عنایت تھا اپنی شادی کی تیاری کے عرض سے سامان خریدنے کے سہوانی گیا۔ تقریباً ایک ماہ بعد اس کی شادی اپنے علاقے دیر میں ہونی تھی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے باہر ہزاروں دقتوں کے بعد اپنی محبت کا یہ رشتہ حاصل کیا تھا۔ جمعرات کی شام 7:05 پر پھولوں کا یہ شہر ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا اور چند منٹ بعد ہمارے پڑوس کے گھر سے چیخ و پکار اٹھنے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد عنایت کی میت ایمبولنس میں لائی گئی جس کے ساتھ خون سے رنگا ہوا ایک صندوق بھی آیا جو اس نے اپنے آنے والے شادی کے سامان سے بھر دیا تھا۔ اگلے روز میرا اسلامیات کا پرچہ تھا۔ میرے آنکھیں دکھ رہی تھی اور گلا بھی خشک پڑ گیا تھا۔ اس آہ و پکار کے شور نے مجھے ایک بت کی طرح سکت کر دیا تھا۔ ساری رات بجلی نہیں تھی اور لوگ بیٹھے ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ اس کے بوڑھے باپ کے شکوے اور ماتم اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اس دہشت گردی نے بہت سے لوگوں کی زندگی اور خواب چکنا چور کر دیے۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے بچے اور بچوں نے اپنے والدین کھو بیٹھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہوئیں لیکن پھر بھی یہ بہادر لوگ باطل قوت کے سامنے ڈٹے رہے۔ یہ بہادر لوگوں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ ہمیشہ وہ قوم عظیم ہوتی ہے جو اپنے قوم کی خاطر قربانیاں دیتی ہے۔ شہیدوں کا خون ہمیشہ رنگ لائے بغیر کبھی رائے گا نہیں جاتی۔
تو سامعین کہانی آپ نے سنی اور اسی کہانی میں کچھ اضافہ کیا تھا عدنان نے، تو لیجیے سنتے ہیں عدنان اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
میرا نام عدنان ہے۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ اپر دیر میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ جب سردی ہوتی ہے وہاں پہ موسم جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ وہاں سے پشاور آتے ہیں اور یہاں پر اپنے روزگار کرتے ہیں، یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ وہاں سے آیا تھا اور اس کی منگنی بھی ہو رہی تھی نا، تو یہ اپنا جو ہے منگنی کا سامان وغیرہ خریدنے آیا تھا کسا خوانی میں، اور اس کی شادی جو ہے وہ ہو رہی تھی نا، تو وہ سامان وغیرہ کے لیے آیا تھا اور وہاں پہ یہ سامان خریدنے جو ہے بازار میں گھوم رہا تھا، تو اس وقت جو ہے دھماکہ ہوا تھا اور اس میں یہ شہید ہو گیا۔ بہت اچھا انسان تھا اور اس کا اپر دیو میں اس کا اپنا ایک دکان تھا، کریانہ سٹور تھا اس کا اپنا، اور وہاں پہ وہ رہتا تھا۔ اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں جو یہاں پر ہمارے محلے میں رہتے ہیں، یہ تو یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں گرمیوں میں اور پھر وہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف جو ہے اپنا جس کی شادی ہو رہی تھی اور یہ منگی ہو رہی تھی، یہ سامان لینے کے لیے وہاں پر اپنے وہاں سے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ ان کے والدین اپر دن میں رہتے ہیں، وہ آتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ۔ ان کے جو اور بہن بھائی ہیں وہ صرف آتے ہیں جو یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، یہ گاڑیوں کی فرنیشنگ کرتے ہیں یہاں پہ صدر بازار میں۔ وہاں پہ وہ شہید ہو گیا یہاں پہ، اور ہم نے ان کی نماز جنازہ یہاں پہ رات کو 10 کی۔ یہاں پر ہمارے پشاور میں جو ہے نا ہر دوسرے محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو اس دھماکے سے یا معذور ہوا ہے یا جو اس کی شہادت ہوئی ہے۔
تو اب کیسے حالات ہیں یہاں پہ؟
ابھی تو بہت حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، روزگار بھی ہو رہا ہے اور دھماکے تو ابھی نہیں ہو رہے ہیں زیادہ تر۔ وہ جو لیڈ تھی نا دھماکوں کی وہ ابھی ٹوٹ چکی ہے۔ ابھی وہ اے پی ایس کا جو آرمی پبلک اسکول کا ہوا تھا، تو اس کے بعد حکومت کی جو یہ پالیسی نہیں آئی ہے اور اس سے جو یہ بہت پرو ایکٹیو ہو گئے ہیں نا، تو اس میں معاشرے میں بھی بڑی جان آئی ہے۔ یہ جو بچوں کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس میں معاشرے میں لوگ جو ہے نا یہ جو اویئرنیس آئی ہے، لوگ ان کے خلاف بہت زیادہ کڑے ہوئے ہیں، دھماکے بھی کم ہے اور ماحول بھی سازگار ہے۔
تو سامعین یہ دہشت گردی کے بارے میں کہانی جو تھی اس کے دو جو حصے تھے، اس میں ایک پازیٹیو بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اب شہر کے حالات بدل رہے ہیں، اب اس علاقے کے حالات بدل رہے ہیں اور ایسا ہوا ہے، بہت کچھ امن آیا ہے اور ابھی بہت امن آنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس دوران آپ سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انتہا پسندی سے بچنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ لوگ میری بات سنتے ہیں اور بڑی محبت سے اس پہ اپنے کمنٹس بھی لکھتے ہیں، تو میں جو ہوں آپ سے اس طرح کی درخواستیں کرتی ہوں، کیونکہ مذہبی ہونا ایک چیز ہوتا ہے اور انتہا پسند ہونا دوسری۔ مذہب کو فالو کرنا بہت اچھی بات ہے, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کیونکہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو بری باتیں, نفرت, قتل و غارت اور دہشت سکھاتا ہو. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مذہب پر عمل کریں, انتہا پسندی پر نہیں. اچھا, شاہجہاں کچھی, بشیر ناصر انصاری, شازیہ خان, خدا داد قادر, شفقت اللہ مروت, ایم عثمان لالا, اختر شاہ مندوخیل, محمد علیم, ان سب نے بھی پیغامات بھیجے ہیں. ظہور سولنگی لکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ پروگرام کو بند نہ کیجیے, ہیومینٹی کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے, آپ اطمینان رکھیے. میں جو بھی پروگرام کروں گی اس میں کوشش کروں گی کہ اس کی روح کو برقرار رکھا جائے اور ہم اور بھی کسی پروگراموں میں انہی جو ہمارا ایک اس پروگرام کا میسج ہے اس کو دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال تو آپ کی محبت کا شکریہ. اب ہم کچھ اور کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. ایم اکرم ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے بچے ذیشان کی کہانی سنائی تھی اور یہ بہت طویل ایک پروگرام تھا, لیکن میں صرف ان کی کہانی سنا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پھر کیا ہوا.
یہ اگست 1986 کے ایک صبح کا ذکر ہے. یہاں پاکستان میں ساون کا مہینہ تھا اور گزشتہ رات اچھی خاصی بارش ہوئی تھی. میرے 6-7 سال کے بیٹے کو سردی کی وجہ سے بخار کی شکایت ہو گئی. میں اسے صبح ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے ملیریا کا علاج شروع کیا اور 2-3 روز تک آرام نہ ہوا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اس نے ٹائیفائڈ کا علاج شروع کیا لیکن بخار نہ اترا. تو پھر میں ایک اور سینئر ڈاکٹر کے پاس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال راجن پور لے گیا. اس کو کرونک ملیریا کا علاج کیا لیکن اس نے شکایت کی کہ یہ جو ہے اس کو ملیریا بگڑ گیا ہے, لیکن علاج کے بعد بھی فائدہ نہ ہوا. تو ایک ہومیو ڈاکٹر یہاں موجود ہے مقامی, انہوں نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں. اس نے علاج شروع کیا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کا ایک گردہ فیل ہے اور وہ کام نہیں کر رہا. تو اس کے علاج سے 2-3 روز کے بعد لڑکا بے ہوش ہو گیا اور میں لڑکے کو ایمرجنسی میں نشتر ہسپتال ملتان لے گیا. 2 ماہ تک لڑکا بے ہوش رہا. جب ہوش میں آیا تو دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو بائی لیٹرل آپٹک ایٹرافی ٹی بی ایم کی وجہ سے ہو گئی ہے اور ساری زندگی نابینا رہے گا. اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے. یہ سن کر میں اور میری بیوی دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یا خدا یہ کیا ہو گیا. اس دن سے آج تک وہ لڑکا نابینا ہے لیکن ہمت نہیں ہاری اور تعلیم حاصل کی. اس وقت وہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن فرسٹ کلاس ہے اور 16 گریڈ کا ٹیچر ہے. گورنمنٹ سیکنڈری اسکول برائے نابینا طلبا بہاور پور میں تعینات ہے. صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہے, مگر ہم والدین اس کو نابینا دیکھ کر آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں اور خدا کے آگے بے بس ہیں. وہ چاہے تو پلک جھپکنے میں بینا کو نابینا اور نابینا کو بینا کر دے. جو چاہے تیری چشمے کرشمہ ساز کرے. آج بھی وہ شکل آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ ایک خوبصورت سائٹڈ بچہ تھا اور 3ری جماعت کا مانیٹر تھا اور قرآن پاک بھی حفظ کر رہا تھا. گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اگر اس کا کوئی علاج اس دنیا میں اب دریافت ہوا ہے, کوئی ریسرچ ہوئی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں.
تو سامعین, یہ کہانی اکرم صاحب نے اپنے بیٹے کی سنائی تھی اور اچھی بات اس میں یہ ہے جو میں بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے ذیشان کو ایسا اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور اتنا وہ اچھا پڑھ رہا ہے اور جاب کر رہا ہے اور ہر کام کر رہا ہے. تو یہ کہانی تو بڑی تفصیلی تھی اور پھر ہم نے کافی باتیں کی تھیں ذیشان کے ساتھ, لیکن بہر اچھی بات یہ ہے کہ تمام ماں باپ کو جن کے بچے, یہ مجھے معلوم ہے, بخوبی معلوم ہے کہ تمام والدین کے وسائل ایک سے نہیں ہوتے, لیکن بہت سی مفت سہولتیں دستیاب ہیں. اور جب آپ ایسی کوئی کہانی بھیجتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کو بتاتے ہیں, ریڈیو میں آپ سوال پوچھیں یہ تو آپ یہ جاری رکھ سکتے ہیں اس کو, اور ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم ایک ایسی کہانی کی طرف چلتے ہیں جسے میں کہتی ہوں نا کہ سب کہانیوں میں یہ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کہانیاں سماجی مسائل کے بارے میں ہوتی ہیں. اور ایسی کہانی ہے کہ ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر تھے غلام نبی صاحب. غلام نبی صاحب نے ایک کہانی بھیجی, لیجیے سنتے ہیں.
میری کہانی کا عنوان ہے ونی جیسی کبھی رسم. جب دو خاندانوں میں خون ریزی یا عزت یا غیرت کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تو ان کے درمیان صلح صفائی کے نام پہ بچیوں کا رشتہ دیا جاتا. ایسے رشتے کو ونی کہا جاتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے دو بچیوں کو اسی رسم کے تحت قتل کے جرم میں غنی کیا گیا۔ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ انتقاماً ایک سال کے اندر ہی ان دونوں کو طلاق ہو گئی۔ غالباً سن 1995 کی بات ہے، میرے اپنے خاندان میں قتل کے جرم میں ایک نو مولود بچی کو غنی کیا گیا۔ دونوں خاندان اکٹھے ہوئے تو پنچایت کے سرغنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور ایسی صلح کو نیکی کا ایک بڑا قدم قرار دیا۔ اسی دوران میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میرے ایک جاننے والے نے زبردستی مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ میں اپنے فیصلے پہ بدل تھا مگر موجود لوگوں میں چونکہ حمایت نہ پائی تو احتجاجاً اٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ شومی قسمت، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جس شخص نے مجھے احتجاج سے روکا تھا اس کے لڑکے سے قتل ہو گیا، جسے پھانسی سے بچانے کے لیے اسے بے حساب پاپڑ بیلنے پڑے۔ بی بی سی سے چونکہ میرا خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، میں نے اپنے جذبات کا اظہار بی بی سی کو بذریعہ خط کیا۔ میرا خط نشر کیا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ صرف آپ کے علاقے کا نہیں بلکہ پورے برے صغیر کا مسئلہ ہے۔ میری حوصلہ افزائی ہوئی، کہیں سے داد تحسین ملی تو کہیں سے برہمی کا اظہار ہوا۔ گاؤں مواز والا موش کے رب نواز نامی ایک نابینا شخص نے مجھے مبارکباد کا پیغام بھیجا، بڑی دھارس بنائی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ خدا بھلا کرے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا، جس نے الخود نوٹس لے کر اس رسم پہ پابندی لگائی اور اللہ کی مخلوق کو ونی جیسی رسم کے تحت زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ میں جب کبھی واپس مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ حقیر سا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یہ ہے وہ میری کہانی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا۔
تو بہت شکریہ آپ کی اس کہانی کا غلام نبی صاحب، میں نے اس وقت بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ یہی لوگ ہیں اس طرح کے لوگ جو تبدیلیاں لاتے ہیں اور زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اچھا، اب ہم ایک اور، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کافی کہانیاں سنیں، تو چلیے جلدی سے ہم ایک اور کہانی کی طرف چلتے ہیں جو کہ اختر زمان صاحب کی ہے، اور اس کے بعد پھر اور باتیں کریں گے۔
جی السلام علیکم، میرا نام اختر زمان ہے اور میں جمروت خیبر ایجنسی میں رہتا ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب کرانے سے ہے، میں 9th کلاس میں طالب علم ہوں۔ میں GHSS نمبر 1 جمروت میں پڑھتا ہوں۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ میرا والد صاحب 2 فرنٹیئر سے ریٹائرڈ ہوا ہے، جو کہ ایک سپاہی کے پوسٹ پر مامور تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پے در پے دونوں آنکھوں کے 5 آپریشن ہوئے، وہ بھی ناکام رہے، اور ہمارے بڑے بھائی نے 2008 تک 10th جماعت کا امتحان پاس کر کے غربت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوا، اور میرے دوسرے بھائی وہ بھی 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اچانک کینسر کا مرض کا شکار ہوا، اور جو چمک پونجی تھی سب کچھ ان کی بیماری پر خرچ ہوا، مگر 24/4/2008 کو ان کا انتقال ہوا، اور میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ان دنوں میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، پھر میرے کزن نے مجھے بیت المال نامی ایک اسکول میں داخل کرایا۔ میں نے پرائمری اسٹینڈرڈ امتحان میں 8th پوزیشن حاصل کی، اور پھر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیا۔ 8th کلاس میں مڈل اسٹینڈرڈ امتحان میں پھر 7th پوزیشن حاصل کی، وہاں مجھے ایک سرٹیفکیٹ اور کچھ انعامی رقم ملی۔ ابھی بھی میں اسی اسکول میں 10th کلاس میں زیر تعلیم ہوں۔ ہمارا کمپیوٹر کا ایک دکان تھا، اس میں ہم نے 8,53,000 ہوا، اور پھر والد کو فالج کا بیماری ہوئی۔ میں اسکول کے بعد دکان پہ ہوتا ہوں، اور ابھی بھی دکان نہیں، کارخانے پہ شام کے وقت جاتا ہوں، اور پھر صبح آ کر اسکول جاتا ہوں، اور میں تعلیم کا خواہش مند ہوں، اور میرے والدین بھی یہی خواہش ہے، لیکن مالی وسائل بہت کم ہے۔
تو سامعین، یہ کہانی اختر زمان کی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بچے جو ہیں ان کی مدد ہمیشہ کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ اگر ان بچوں کے لیے کوئی اسکالرشپ دینا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، ضرور لکھیے گا، اور براہ راست آپ کو خود ہی ایسا کرنا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، لیکن میں آپ کو پھر ان کا ٹیلی فون نمبر دے دوں گی۔ اچھا، اب ایک کہانی کی طرف آتے ہیں۔ میرے دل سے جو بہت ہی قریب بات ہے وہ یہ بات ہے، میں ہمیشہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ سب بھی ایسی ہی باتیں لکھتے ہیں ہمیشہ، وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں نیکی جو ہے کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے، اور یہ بات جب کسی ایسے دور دراز گاؤں سے یا علاقے سے لوگ لکھتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ غلام محمد ملک صاحب نے کہانی سنائی ہے۔ آپ اس کہانی کو سنیے اور دیکھیے کہ کس طرح ان کے خاندان کو پتہ چلا کہ نیکی جو ہے وہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں۔ غلام محمد ملک نے بھی جو گاؤں کلا کوٹلی آزاد کشمیر سے انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے ہم کو بھی نہیں رکھی تھی, لیکن یہ مجھے راستے میں مل گئے کہیں جا رہے ہیں, کہنے لگے میں منہ زبانی سنا دیتا ہوں.
یہ 1965 اسی دوران چونکہ وادی سندھ میں تھا, وہاں بہت بڑی ہائٹ ہے, 11,000 فٹ کی بلندی پر میں تھا, تو وہاں پر یو این فورسز کا ایک ہیلی کاپٹر آیا, وہ یو این آبزرور تھے, تو ان کا جب ہیلی وہاں پر آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آؤ ہم باہر چلتے ہیں اور ان کے جو لگیج ہیں وہ ہم اٹھا کر جس جگہ پر انہوں نے جانا ہے وہ ہم لے چلتے ہیں. ان کے جو بڑے افیسر تھے آئی تھنک سو کہ وہ اسپینش تھے, تو انہوں نے کہا کہ لگیج ہم اپنے خود اٹھاتے تھے, جہاں بھی ہم چلیں گے اپنے لگیج ہم خود اٹھائیں گے, آپ کی بہت بڑی مہربانی, لیکن آپ کو بھی ہم یہ مکمل طور پر رائے دیتے ہیں کہ کسی پر اپنا بوجھ مت لادو. ان کا جو رویہ تھا ہمارے ساتھ اس طرح تھا کہ جیسے کہ ہمارے یہ ساتھ کے بھائی ہے. پہلے ہمیں یہ شک تھا کہ ایسے خبریں سنتے رہتے تھے جی کہ گورے جو ہے پاکستانیوں کو نہیں مانتے, مسلمانوں کے خلاف ہیں, تو اس وقت یقین مجھے ہوا کہ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کہ جو ان کے اندر میں نے جذبہ دیکھا اور ان کی ہمدردی دیکھی, تو وہاں پہ کچھ ہمارا جو سینس ہے وہ چینج ہوا کہ یہ جو ہمارا ایک ہر انسان کی اپنی اپنی کارکردگی ہوتی ہے, چاہے کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اور مائنڈ سیٹ ان کے انتہائی ہمدردانہ, مشفقانہ اور برادرانہ تھے. اب جنہوں نے مجھے لیٹر آن پڑھایا بھی, خاص کر یہ انگلش مجھے پڑھائی انہوں نے, ان کا نام تھا جان کینٹ ولیم. ایک دن ہمیں کوئی سرکاری کام بہت زیادہ پڑ گیا, پڑھنے پڑھانے میں ہم تھے, رات کے 3 بج گئے, تو صبح سویرے جمعہ کا دن تھا, تو میں نے کہا سر کہ وی وانٹ آؤٹنگ, کہ آج ہم باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں اجازت دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹوڈے از فرائیڈے اینڈ یو پیپل آل آر مسلمز, فرسٹ آف آل آپ اپنی پریئر مکمل کریں اور اپنی نماز پڑھیں, نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں اجازت کو دوں گا کہ آپ جائیں اور آؤٹنگ کریں, لیکن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد. اس کے بعد یہ یقین میرا اور پختہ ہو گیا کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مذاہب کے درمیان کہ فلانا فلانے مذہب کا ہے تو بڑا خراب ہوگا, فلانے کا بہت اچھا ہوگا, یہ بات بالکل واش آؤٹ ہو گئی ہمارے دماغ سے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com.
تو سمین, پتہ جو آپ کے پاس ہے آپ ابھی بھی مجھے خط لکھ سکتے ہیں اور اپنی کہانی بھی مجھے سنا سکتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ کہانی ضرور ریڈیو پر ہی نشر ہو, ہم ویسے بھی بات کر سکتے ہیں آپس میں اور آپ کے پیغامات کا میں ضرور جواب دوں گی. اچھا, ساگر دین محمد بلو صاحب نے متعدد پیغامات لکھے ہیں. ظہور سولنگی نے کہا ہے کہ کہانیوں سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے, یہی تو مقصد ہے. دیکھیے, جب تک ہم افسوس نہیں کریں گے کسی چیز پر تو ہم ریئیکشن تو بہت ضروری ہے نا. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ بھائی اس شخص کا تو نصیب ہی ہے, اس پہ کیا افسوس کرنا, اسے تو ایسا ہی جاہل اور غریب اور مصیبتوں کا شکار رہنا تھا اور ہمیں ایسے ہی خوشحال رہنا تھا, تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے تو پھر آپ مدد بھی کرتے ہیں, آپ اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور انڈیویجول کی مدد کی میں زیادہ تر بات نہیں کرتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سسٹم کو بدلنا چاہیے اور سب سے پہلے تعلیم پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. یہ جو گھوسٹ اسکولز ہیں آپ کے علاقوں میں, ان کے خلاف آپ جتنی بھی مہم چلا سکتے ہیں وہ چلائیے اور انہیں بند کروائیے. تو چلیے جلدی سے کہانی سن لیتے ہیں محمد شوکت کی اور پھر ایک آخری کہانی.
شروع اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے جو دلوں کے بہت کو خاص جاننے والا ہے. واجی شناز عزیز, خوش رہو, مسکراتی رہو, السلام علیکم. عرض یہ ہے کہ میں ضلع تحصیل اڈیاں والا ڈاکانہ چناری گجر باڈی گاؤں تلی کوٹ اور کلی گبر کا رہائشی ہوں. میرے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. وہ سنبھالا تو سکول پڑھنا شروع کیا, 8ویں جماعت کے بعد سکول چھوڑ دیا, گاڑیوں کے ساتھ کام شروع کیا, اس کے علاوہ ہوٹلوں کا کام اور محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزارا. پانی والے کنویں بھی بنائے, غرض جہاں سے بھی حلال کا لقمہ ملا اسے حاصل کیا. میرے والد صاحب فوج سے ریٹائر ہیں. 5/2015 کو میرے والد صاحب نے گھر سے نکال دیا اور میں نے اپنے تایا سے زمین میں رہنے کی اجازت مانگ کے اس میں ترپال لگا کے اپنے بچوں کو کھیت میں رکھا اور مال مویشی فروخت کر دیے. ہر وقت پریشانی کا عالم تھا, کیا کروں کیا نہ کروں. اس وقت میری بیوی بیمار تھی اور حاملہ تھی, اور مکان کا نہ ہونا میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا. ہر وقت پریشانی کا عالم رہتا تھا, اکیلا آدمی کر ہی کیا سکتا ہے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچی دی. اس کے بعد میں نے مکان کا کام شروع کیا. مکان تیار کرنے میں 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا. اس کے بعد بڑی بیٹی کی شادی کی, اس کی شادی کا خرچہ 1 لاکھ ہوا, اور وہ میں نے لوگوں سے قرض لیا, کیونکہ اب بھی 60,000 روپے قرض بکایا ہے. اب حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بڑی سے چھوٹی بیٹی 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے, اس سے چھوٹی بیٹی 3ری جماعت میں پڑھتی ہے, بیٹا 1ری کلاس میں پڑھتا ہے, اس سے چھوٹے دونوں گھر پہ ہوتے ہیں. اب ایک بیٹی بیمار ہے, اس کی نظر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے, اس کے علاج کے لیے روپے بھی نہیں ہے. مشکل وقت ہے, مشکل کے وقت کوئی آدمی قریب نہیں آتا. آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں, آپ نیک اور ہمدرد انسان ہیں, آپ نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے, اس کا صلہ اللہ پاک ہی آپ کو دے سکتا ہے. برائے مہربانی میری مدد فرمائے. بس یہ اتنی کہانی تھی, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرتا ہوں, بہت شکریہ.
تو سمین اب چلتے ہیں آخری کہانی کی طرف. آج کی کہانی کیا ہے, ان بچوں کی کہانی ہے جو کراچی میں ایک فٹ پاتھ کے اسکول پر پڑھتے تھے. یہ کہانی سنتے ہیں. اور ہاں, ایک دو پیغامات پڑھ دوں میں جلدی سے. شفقت اللہ مروت نے لکھا ہے کہ میں فون کرنا چاہتا تھا. کوئی بات نہیں شفقت, آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ہمیں بھیجیے, اس پہ بھیج دیجیے, میں آپ کو ضرور اگلے پروگرام میں فون کر لوں گی. فقیر غلام حیدر سنجرانی اور ساگر دین محمد بلوچ, ان سب نے متعدد پیغامات بھیجے ہیں. تو چلیے بہت شکریہ, اور اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. یہ بچے اسکول پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا یونیفارم پہنتے ہیں. ان بچوں کے والدین کا کوئی گھر نہیں ہے, اور وہ بھی سڑک پر ہی رہتے ہیں. اور باتو ساونت یہ پہلا اسکول ہے جہاں انہوں نے کبھی بھی قدم رکھا ہے. باتو ساونت اسکول چلانے والی رضاکار تنظیم کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں,
وہ رستے کے اوپر رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول میں بھیجیں گے, پھر دوپہر کو شام کو لینے آئیں گے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو یہ اسکول میں نہیں جا سکتے, اس لیے اسکول ان کے پاس لانا ضروری تھا.
1.5 برس پہلے اسکول شروع ہونے کے بعد سے یہاں بچوں کی تعداد 22 سے 46 تک رہتی ہے. اس سے پہلے یہ بچے یا تو ٹریفک سگنلز پر رکنے والی گاڑیوں کو چھوٹی موٹی چیزیں بیچا کرتے تھے یا بھیک مانگتے تھے, لیکن اب وہ یہ وقت اپنا سبق یاد کرنے میں گزارتے ہیں. یہاں کی ایک ٹیچر شردا کہتی ہیں کہ انتہائی دشوار حالات سے اسکول میں آنے والے بچوں کی بہت سی عادتیں چھڑانا مشکل ہوتا ہے, جیسے لڑنا, گالیاں دینا, اور انہیں یہ سکھانا کہ اس کے بجائے اب وہ پڑھیں لکھیں.
ان کو اسکول کی عادت نہیں ہوتی, تو پھر ان میں زیادہ رہتا ہے کہ باہر جانا ہے. ان کا جو بھی کچھ کام کرتے تھے اس کے لیے وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ کا یہی ہے کہ ان کو اسکول میں کیسے بٹھایا جائے, اسکول کی عادت کیسے ہو جائے, اس کے لیے کچھ اسٹوریز بتانا, سانگ بتانا, سانگ لینا, بچوں کے ساتھ کھیل وغیرہ سے اسٹارٹ کرنا, یہی کام ہم سب کرتے ہیں.
اسکول کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت بھی مختلف ہے, کیونکہ یہ بچے سڑکوں پر ہی سوتے ہیں, اور عام طور سے رات کو دیر گئے اس وقت تک جاگتے رہتے ہیں جب تک ٹریفک کی آوازیں کم نہ ہو جائیں. اسی لیے اسکول 10 بجے شروع ہوتا ہے. ان کی کتابیں, یونیفارم اور کھانے پینے کی اشیاء رکھنے کے لیے یہاں لاکرز ہیں. باتو ساون کہتے ہیں کہ جو تبدیلی بچوں میں آئی ہے وہ ناقابل یقین ہے.
بیگنگ بند ہو گیا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. بیگنگ بند ہونے سے وجہ سے ہوتا ہے کیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ بھی بدلتا ہے. ہر ایک چیز فری میں ملتی ہے, ہر ایک چیز مانگنے سے ہی ملتی ہے. یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ان کا تیار ہوا تھا, وہ شکشا کے وجہ سے دھیرے دھیرے یہ ہو گیا کہ محنت کرنی چاہیے, اچھا اپنے کو کریئر مل سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ سیکھیں گے تو.
19 سال. تو سمین یہ کہانی آپ نے سنی, اور غلام سولنگی صاحب نے لکھا ہے, ظہور سولنگی نے, کہ آپ نے میرا پیغام پورا نہیں پڑھا. افسوس اس لیے ہوا کہ لوگوں کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. میرا مقصد یہی تھا, میں آپ کا پیغام سمجھ گئی تھی, اور پورے پیغام ذرا وقت کم ہونے کی وجہ سے, لیکن میں نے یہی کہا کہ آپ جیسے لوگ جب افسوس ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ صحافی بھی ہیں. اچھا, غلام عباس صاحب نے اور بھی بہت سے پیغامات آ رہے ہیں, میں ان تمام کو اگلے پروگرام میں نام پڑھ لوں گی, کیونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اور شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی, آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستانی نژاد زوبیہ شہناز نے امریکی اٹارنی کے آگے اعتراف کیا ہے کہ وہ داعش کی مالی امداد کرتی رہی ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پیر کو نیو یارک کی پاکستانی نژاد رہواسی زوبیہ شہناز نے امریکی اٹارنی کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے داعش کے لیے کام کرنے والی جعلی کمپنیوں کو $1.5 لاکھ سے زائد رقم فراہم کی تھی۔ 27 سالہ زوبیہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے 6 بینکوں سے کارڈ بنوائے اور 2017 میں داعش کی حامی کمپنیوں اور افراد کو پاکستان، چین اور ترکی میں رقم بھیجا۔ پاکستان میں انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں محقق بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ظاہر ہونے والے جعلی اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بیرونی ممالک سے پیسہ ابھی غلط مقصد کے لیے آ رہا ہے۔
یہ جو بینانی جائیدادیں ہوتی ہے یا یہ جو اس قسم کے بینانی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، نام تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں ان کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، اور جو ہندی والا سلسلہ ہے پاکستان میں باہر سے جو پیسہ آتا ہے، اور تین چھوٹی بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو فارن کرنسی میں پیسہ باہر جاتا ہے یقینی طور پر یہ ہمارے اقتصادی حالات کے لیے بھی اور ادر وائز فائنینشل ٹاسک فورس سے ان کو سیٹسفائیڈ کے لیے یہ بڑی چیلنج ہے۔
لیکن ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی افواج اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ داعش کا قلعہ قمع کیا جائے۔
داعش پر پاکستان ایک تو اندرونی طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر کافی انہوں نے حملے بھی کیے ہیں اور اس میں بہت سارے سیکیورٹی اور ادر وائز بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ افغانستان میں ننگرہار کا جو صوبہ اسپیشلی، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ آنا جانا تو ان کا وہ پورس بارڈر میں ممکن ہے، وہ اس قسم کے ہیں کہ اس میں سویلین لوگ زیادہ مارے جاتے ہیں۔
یہ تھے غیر سرکاری ادارے میں محقق بریگیڈیئر سید نذیر۔ دوسری طرف شکاگو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت کی پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا تھا کہ امریکی سرکار مالیاتی معاملات پر نظر رکھتے ہوئے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں سرگرم عمل ہے۔
یہ تو ایک یو ایس گورنمنٹ کی فائنینشیل پالیسی ہے کہ اس میں جتنی بھی بینکنگ ٹرانزیکشنز اب ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اس میں تقریباً یہ ہے کہ ایسا میکانزم ڈیولپ کر لیا گیا ہے بینکنگ کونسل کی طرف سے بھی اور یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ جس میں کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے اس کا اوریجنیشن کیا ہے اور یہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنیٹنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کو پھر وہ لوگ مانیٹر کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں اگر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو وہ ٹرانزیکشنز کس طریقے سے ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جائے جو کہ اوور اینڈ ابو آپ کے مینز سے ہو تو وہاں پر پھر ایک جو ہے ریڈ لائن آ جاتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کو دیکھ کر کبھی کبھار تیسری دنیا کے نوجوان ناانصافیوں کا حل غلط رستے پر ڈھونڈتے ہیں۔
ہم لوگ ایموشنل بہت ہوتے ہیں اور ہم جب بھی کوئی ایسی سچویشن دیکھی جہاں پر کہ ہم نے دیکھا کہ بھئی سیریا میں یا کشمیر میں یا کہیں اور بھی اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جہاں کے ہیومن رائٹس وائلیشن اگر وائلیٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ایموشنلی لوگ ایسے سٹیپ لے لیتے ہیں جس کے کانسیکوینسز ان کو آگے جا کے بھگتنے پڑتے ہیں۔
یہ تھے شکاگو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت کے پروفیسر ظفر بخاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।